أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
کہ اس ماہ مبارک میں، اس مہینے میں کہ جو ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کیا تاکہ انہیں کمال تک پہنچائے، ہمیں بھی یہ موقع فراہم کیا گیا کہ حد عقل جسمانی طور پر اس مہینے میں موجود ہوں. خدا سے دعا یہ ہے کہ اس مہینے کی برکتوں کے ذریعے سے، اس مہینے کی فضیلتوں کے ذریعے سے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حقیقی معنوں میں معنوی اور اسپیچل فائدہ بھی اس مہینے سے اٹھا پائیں انشاءاللہ. چند دن جو آپ کی خدمت میں مجھے توفیق نصیب ہوئی ہے کہ حاضر ہوں، کوشش یہ کروں گا کہ ابتدا کے اندر ایک فقہی مسئلہ ہم آپس میں ڈسکس کریں، اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا ایک جملہ، ایک فقرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کوشش کریں گے کہ اس کو ایک حد تک سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد تقریر کا اہم موضوع یا جس کو ہم زیادہ وقت اس پہ گزاریں گے، وہ سورہ عنکبوت کے مطالب کے حوالے سے گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج بھی اسی سلسلے کو شروع کرتے ہیں، پہلے ایک فقہی مسئلہ، پھر امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے چند جملے کے جو امام علیہ السلام نے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے بیان کیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی گفتگو کے اندر ہم مقدماتی طور پر قرآن کی اہمیت اور قرآن کی مقام و منزلت اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک بار درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. جہاں تک فقہی مسئلے کا تعلق ہے، کوشش یہ کروں گا کہ اگلے دن کا جو سوال ہوگا یا اگلے دن جو مسئلہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ پہلے سے آپ کو ڈسکس کروں، اور پھر انشاءاللہ جو وہ ایک مونولوگ نہیں بلکہ ڈائیلاگ کی صورت میں آپ لوگ سے سوال کروں، اور پھر انشاءاللہ جو ہے اس کے ساتھ جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آج کی حد تک جو مسئلہ ڈسکس کرنے کا سوچا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں، ایز یو آر اویئر کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. فار ایگزامپل، ہمیں کھانے اور پینے سے، یو کین ناٹ ایٹ اینی تھنگ اینڈ یو کین ناٹ ڈرنک اینی تھنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ڈائریکٹ ہم کھاتے نہیں ہیں یا پیتے نہیں ہیں، لیکن کسی اور طریقے سے اپنی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، دا یوز آف انجیکشن آئی ویز کے تھرو یا مسلس کے تھرو جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں. آیا روزے کے اندر یہ کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اسپیشلی فار مائی کڈس، دا کوشچن از دیٹ کین وی یوز دا انجیکشنز ڈیورنگ دا فاسٹنگ اور نو؟ what any type of injections. They are muscular injections, they are IVs, maybe they are injections which are related to medicine, insulin, any type of injection what we are used during the day. Is it okay to do that or no? Okay, if anybody knows the answer, Bismillah.
Yes.
Any type of injection you can use that?
Yeah, if you're sick.
If you are sick only? Or a normal condition, I just want to have a multivitamin injection. No? Okay, anybody else? Want to answer?
If you hurt,
if you need an injection and you're hurt?
Okay. If you are hurt and if you need an injection.
Okay, suppose that I'm not hurt, I'm normal. I'm right now, I'm feeling well. And just want to have a glucose injection. IV, through IV, I just want to have a, just feeling tired, can I do that or no?
No.
No? Okay.
It is allowed to have any type of injection, but it, according to Dr. Sastani, it is better not to.
It's better to any type of injection or there is a differentiate between?
I think any type.
मल्टीवाइटामिन वगैरह तो अलाउ नहीं है लेकिन कुछ उलमा जो हैं वो बाकी इंजेक्शन अलाउ अगर आपको ज़रूरत है इंजेक्शन लगाना तो कोई इश्काल नहीं
मल्टीवाइटामिन इज फॉर एग्जांपल टॉनिक्स और इस टाइप के इंजेक्शन से एक ब्रदर ख्याल है कि वी कैन नॉट यूज दैट बट अदर फॉर एग्जांपल मेडिकल इंजेक्शन इंसुलिन वी कैन यूज दैट कोई और आंसर कोई और फतवा किसी there is a difference of opinion between Ayatollah Sistani and Ayatollah Khamenei. According to Ayatollah Khamenei, which is mostly the opinion, famous opinion among the Mujtahideen too, they are saying that if the injections are muscular injections, not IVs, then you can use that. Okay, first of all. Secondly, you cannot use the IV injections. Those injections you use in the veins, you cannot use that. But those injections, this is about the how you inject that things you are injecting. If you are injecting through muscles, it is okay. If you are injecting through veins, it is not allowed. Secondly, what type of thing you are injecting? If it is either it is medicine, or it is something, some type of tonic or vitamin, something like that. Those who are saying that if it is medicine, it is allowed. But if it is something which is related to food-related item, for example, vitamins, tonic or something like that, it is not allowed. So, if you are using in the muscles, it is allowed. If you are using some injections which are medicine-related injections, for example, insulin, sometimes these type of stuff, you can use that. This is the famous opinion among the ulama, but the fatwa of Ayatollah Khamenei is ihtiyat-e-wajib. So, according to him, it is ihtiyat-e-wajib that you cannot use IVs, and you cannot use the injections which are food related or tonic related or multivitamins. On the other hand, Ayatollah Sistani allowed all type of injections. Either they are vein injection, medical injections, food related, tonic related, multivitamins, anything. He's allowed, all type of injections are allowed according to him. So, suppose that a person who is ill right now, he want to take injection. Or suppose due to any reason, a person who is weak, he want to take any, for example, injection, multivitamin injection or something like that. He can use that if he is the Mukallid of Ayatollah Sistani. On the other hand, if he is the Mukallid of Ayatollah Khamenei, if he want to act according to the Ihtiyat of Ayatollah Khamenei, he cannot do that. But if he want to, in this specific fatwa, because Ayatollah Khamenei do not have the fatwa, in this specific ruling, because he do not have the fatwa, he can act according to the fatwa of Ayatollah Sistani, and Ayatollah Sistani allowed that thing. So in case, suppose that, for example, there are a lot of people who suppose that they, when they are ill and doctors say that you have to take the injections, they said, okay, I am fasting, or sometimes they think that because they take the injection, now there is no fast and now they can eat anything. No, this is not the case. In this case, you can, for example, act according to the fatwa of Ayatollah Sistani, take the injection and still you are fasting and you can continue your fast, okay? And suppose that, for example, especially the daughters, the girls who are balik right now, they are 10 years old, this year they are balik, and it's tough for them to have fast throughout the day because the days are long, 18 hours fast right now. So suppose that they can take through some IVs or some injection, or multivitamin injection, they can continue their fasting, they have to do that. Especially if they are the Mukallid of Ayatollah Sistani. For Ayatollah Khamenei, I'm saying that if they want to act on the fatwa of Ayatollah Sistani, they can do that. If not, they can break their fast. If they, it's not possible for them to continue fasting. So the summary of the, I think that you understand that. If now, if anybody of you can repeat that, that what you understand from this, Mehdi Raza. Okay, you were saying that I cannot take injections. Can I do or no?
Yes, if according to Ayatollah Sistani.
Okay, and what about Ayatollah Khamenei?
Ayatollah Khamenei, you can take the injections of the muscular
yes,
injections, but not the one that go in the veins and the multivitamin.
Okay, sir. But because he has Ehtiyat Wajib, okay, in Ehtiyat Wajib it's not necessary on a person to follow his own Ehtiyat Wajib. He can see the fatwa of other mujtahideen also, okay? So because Ayatollah Sistani allowed that, in that case he can take the injection if he wants. But if he wants to act according to Ehtiyat Ayatollah Khamenei, no, he cannot do that, okay? Yes, sir. Please recite a salawat.
Allahumma salli ala Muhammad.
Okay, for the tomorrow's question is that suppose that you receive a WhatsApp message of some quotation from, because right now it's quite common because the Ramadan is here, so our WhatsApp and Instagram and Telegram, all of them become Muslim for at least 1 month. So you can receive too many videos and messages from the quotation of Imam Salam that Imam Ali Hassan said like this, Bi Fatima said like this. Now suppose that you receive a message and you feel that the quotation is quite good. For example, I think 1 day ago or 2 days ago I received a message that if from Imam, the person was quoting from Imam Ali alayhi salam, and that he was saying that, for example, if you do something in Ramadan on first night of Ramadan, this will happen. Suppose that, okay, this will happen to you. Now you see the message and you say, oh, it's a great message, and why not I should inform my friends and family and everybody act according to it, and it will be very good for me. It will be good for them too, and it will be a sawab for me. Is it okay to do that or no? If I receive a message, quotation from any imam, or for example, Sayyidina Salamullah alayhi, or Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, is it allowed for me to forward that message to other people or no? Especially on the Facebook, for example, right now on Facebook, you receive a message, you like it, you share it on your page, on your wall. Is it okay or no? So the next question is that if you receive a message from somebody, okay, is it allowed to forward that message to other people or no, or is there any condition for that? After that condition, if that condition is there, you can do that. So inshallah, we will discuss that question tomorrow, and hopefully you will help me to answer that question inshallah. Recite a salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Inshallah, for the 5 or 10 minutes, we will discuss about one of the dua of Imam al-Islam, especially in the next few days. We will discuss about some of the quotations from dua iftita and some of the quotations from dua of Muhammad al-Thumani, inshallah. But before that, just want to a reminder for you and myself. Jab hum dua ke bare mein baat karte hain, to aaj waqt hamare zehno mein ye cheez aati hai ki jab mujhe kisi cheez ki ehtiyaj ho, when I need something, उस वक्त मैं किसी की help खुदावंदारों को पुकारूंगा. मसलन हम normally जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तब हम खुदा की बारगाह में अपने आप को ये समझते हैं कि हमें खुदा की बारगाह में दुआ करनी है, and we need to show that I need something, और खुदावंदारों मुझे वो चीज़ है वो अता करेगा इस दुआ के वसीले से. आया दुआ ये है या नहीं? हसीनानी ग्रामी, जब आप खुदा अहमा अलैहिस्सलाम की जानिब से आने वाली दुआओं का मुताला करना शुरू करते हैं, तो एहसास ये होता है कि हमारे जहनों में जो कॉन्सेप्ट है, शायद वो कॉन्सेप्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है. दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट राइट. हकीकी मानों में दुआ एक अब्द का, एक सर्वेंट का अपने मालिक, अपने मास्टर के साथ गुफ्तगू और डायलॉग है कि जो उसको अंजाम देना है. ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ को तलब करें. बाज़ औक़ात आप इन दुआओं को, इस माह रमज़ान की दुआओं को जब आप मुताला करते हैं, मसलन आप सहरी की दुआ का मुताला करें कि जिसके अंदर अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिभाएका बिभाए, इस दुआ को आप पूरी दुआ को तर्जुमे के साथ मुताला करें और देखेंगे कि इस दुआ के अंदर मेरे मौला ने कोई भी चीज़ खुदा से तलब नहीं की. जो ज़ाहिर तौर पर जिसको हम तलब कहते हैं कि खुदा से मांगा हो कि मसलन मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मसलन मुझे जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना फराम कर दे, इस तरह की बहुत सारी और दुआएँ या हमारी मादी दुआएँ जो है हम सब तलब करते हैं. आया अहमद अलैहिस्सलाम ने इस स्पेसिफिक दुआ के अंदर कोई चीज़ तलब की? आप देखेंगे नहीं. इमाम अलैहिस्सलाम ने कुछ भी तलब नहीं किया, फ़कत और फ़कत खुदावंद आलम की हम तो सना की. ये खुद एक बहुत बड़ी کرامت اور فضیلت ایک بندے کے لیے, ایک سرونٹ کے لیے, کہ اس کا آقا اور مولا اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس سے ہم کلام کر, ادعونی استجب لکم, خداوند اعلی مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے ان راتوں کے اندر کہ اے میرے بندے آپ مجھ سے دعا مانگ, ادعونی, مجھے پکار, استجب لکم, میں تیری اجابت کروں گا, میں تیری آواز کو جو ہے اس پر لبیک کہوں گا. قرآن کی ایک اور آیت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 کے اندر خداوند اعلی فرماتا ہے کہ ما یابا ربکم, تمہارا پروردگار تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا, لولا دعا کو, اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی, اگر یہ دعائیں جو تم مانگتے ہو, اگر درحقیقت یہ گفتگو جو خدا سے طلب کرتے ہو, یہ اظہار عجز اور فخر جو خدا کی بارگاہ میں کرتے ہو, اگر یہ نہ ہوتا تو خدا وند عالم تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا. بس عزیزان کرامی, ان دعاؤں کو جب مطالعہ کریں تو فقط لکلکائے زبانی نہ ہو, فقط اٹس ناٹ دا کیس کہ ہم اپنی زبان سے جو معصومین علیہ السلام نے کہا ہے ہم کہیں, ہمیں خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. کوشش کریں کہ ان دعاؤں کا جب مطالعہ کریں تو کم از کم, ضروری نہیں کہ آپ ہر رات کو جو ہے پوری دعا افتتاح کی تلاوت کریں, ضروری نہیں کہ آپ ہر رات ہر صبح جو ہے وہ سحری کے موقع پر پوری دعا ابو حمزہ سماری کی تلاوت کریں, لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ ہر روز ایک صفحہ دعا افتتاح کا, ایک صفحہ دعا ابو حمزہ سماری کا پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, اور دیکھیں رب علیہ السلام کس طرح سے خدا سے ہم لوگ ہم کلام ہوتے ہیں, کس طرح خدا سے مکالمہ کرتے ہیں, ڈائیلاگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اپنے اظہار عجز و بندگی کرتے ہیں. درحقیقت بعض اوقات میں اور آپ اپنے آپ کو یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ بعض دعائیں اس طرح کی ہے, علیہ السلام کی بعض دعائیں آپ پڑھیں, اس میں نے کہا کہ بعض دعاؤں میں فقط و فقط حمد و ثنا ہے خدا کی, بعض دعائیں جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس طرح سے آپ کو لگے گا کہ دعاؤں میں ایسا ہے کہ خدا وند عالم کو معرفی کروایا جا رہا ہے اور خدا علیہ السلام خود اپنے آپ کو معرفی کریں. بہت وہ مشہور مناجات جو امیر مومنین کی آپ نے پڑھی ہوگی جس کے اندر امیر مومنین بار بار یہ کہتے ہیں کہ انت المالک ہو وانا المملوک, اے پروردگار تو مالک ہے میں مملوک ہوں, انت الخالق ہو وانا المخلوق, انت الکریم ہو, اس طرح کے ایک ایک کر کے میرا مولا خدا وند عالم کی صفات بتاتا جا رہے ہیں, اپنے ایٹریبیوٹس کو جو ہے کاؤنٹ کرتا جا رہے ہیں کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے, میں کون ہوں اور تو کون ہے. دعائے عرفہ کے اندر بھی میرا مولا ایک مقام پر ایسا آتا ہے کہ میرا مولا ایک ایک کر کے اپنی صفات کو بیان کرتا ہے اور ایک ایک کر کے خدا وند عالم کی صفات کو کاؤنٹ کرتا ہے. اسی طرح دعا ابو حمزہ سمانی میں بھی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس طرح موقع پر جو ہے خدا وند عالم کی بارگاہ میں اہلِ بیت علیہم السلام اس طرح سے اظہار عجز و بندگی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور تو کون ہے, اس کے بعد طلب کچھ نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ فقط یہ اظہار کریں کہ آپ اپنی فقر کا, اپنی بندگی کا, اپنی پستی کا, اپنی ذلت کا اظہار کریں اور اس سے کہیں کہ تو کریم ہے, تو عظیم ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو پروردگار ہے, تو رب ہے اور یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں موجود ہے. اب ربوبیت, اب اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ربوبیت کا سوال یہ ہے, ربوبیت تقاضا یہ ہے کہ رب جو ہے وہ اس بندے کے اوپر رحم کرے گا. اب آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ پروردگار مجھے ادا کر, جب آپ نے میں نے عرض کر دیا کہ پروردگار تو رب ہے اور میں مربوب ہوں, تو خالق ہے میں مخلوق ہوں, تو عطا کرنے والا ہے اور میں فقیر اور مانگنے والا ہوں, اس کے بعد خود بخود اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ بندہ آیا اس لیے کہ مانگنا چاہتا ہے, یہ بندہ آیا اس لیے کہ عبیدک ببابک, یہ پروردگار یہ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ آگے کھڑا ہے, یہ تیرا فقیر تیرے دروازے پہ آگے کھڑا ہے. اب اس کے بعد فقر کے بعد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اب سب کچھ جو عطا ہونے والا ہے. بعض دعاؤں کے اندر اظہار بندگی کیا جاتا ہے, بعض دعاؤں کے اندر طلب کیا جاتا ہے, لہٰذا میں نے کہا کہ دعائیں جو ہے مختلف حالات اور مختلف کیفیات کو جو ہے ایک بندے کی بتاتی ہیں. میں اور آپ اپنی حالت کے اعتبار سے دعاؤں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ مناجات امام سجاد علیہ السلام کے جو 14 مناجات مفات الجنان کے اندر موجود ہے, صحیفہ سجادیہ کے اندر بھی موجود ہے, آپ اس کا تلاوت کریں. ہر مناجات ایک خاص موقع کے اوپر ہے, مثلاً مناجات الطائبین توبہ کرنے والے کی دعا, مناجات الخائفین خوف حاصل کرنے والے کی دعا, وہ شخص کے جو خائف خدا کے عذاب سے ڈر رہا ہے اس وقت, مناجات الراجین وہ شخص کے جو امیدوار ہے خدا کی رحمت کا. لہٰذا ہر قسم کی کیفیت کے لیے مولا نے چاہے وہ ایک خاص دعا جو ہے وہ ایک خاص مناجات مجھے اور آپ کو بتائیے کہ اس کے ذریعے سے میں خدا کی بارگاہ میں خدا سے ہم کلام ہو سکتا ہوں. لہٰذا کوشش کیجئے کہ ان دعاؤں کے ساتھ ایک طرح کی انس, ایک طرح کی کنیکشن, ایک طرح کی ایفینٹی میری اور آپ کی برقرار ہو, تاکہ میں اور آپ ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے خدا سے ہم کلام ہو سکیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اپنے وصیت نامے کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ واقعتاً یہ خزانہ جو ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے موجود ہے, مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اس خدا نے ہمیں جو ان اہل بیت علیہ السلام سے منسوب کیا کہ جنہوں نے یہ خزانہ مجھے اور آپ کو تعلیم دیا کہ ہم خدا سے اس طرح سے ہم کلام ہو سکیں, ورنہ شاید میرے آپ کے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم خدا سے ہم کلام ہو سکیں. ہم یہ ادب و احترام جانتے ہی نہیں تھے کس طرح سے خدا سے ہم کلام ہو سکیں. اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمایا. میں فقط ایک یا دو جملے اس دعا کے پڑھتا ہوں کہ جو صحیفہ سجادہ کی دعا نمبر 44 استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام نے جو ہے وہ ہمیں تعلیم دی. اس دعا کے اگر آپ کو موقع ملتا ہے اس دعا کو پڑھنے کا, میں شاید کل بھی ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ خاص طور پہ یہ جو ماہ رمضان کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام نے دو دعائیں دیں, استقبال ماہ رمضان کی اور وداع ماہ رمضان کی. کوشش کریں کہ اس دعا کو جو ہے وہ ماہ رمضان میں تلاوت کریں تاکہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ مہینہ کہ جس میں میں اور آپ اس وقت سانسیں لے رہے ہیں کس قدر عظمت اور کس قدر جو ہے وہ برکت والا مہینہ ہے. اس دعا کے اندر میرا مولا یہ فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک کر کے خداوند عالم سے مولا توفیق طلب کریں. یہ بھی اس ماہ کی دعاؤں کے اندر ایک چیز ہے کہ جو آپ بار بار دیکھیں گے کہ خداوند عالم سے توفیق طلب کریں. عزیزان کرام, اگر میں اور آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں گے, اف یو تھنک کہ وی آر سم تھنگ, اور ہم ان دعاؤں ان قرآن کی تلاوتوں ان روزے کے ذریعے سے کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں, ہم کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر خدا کا فضل و کرم ہمارے ہمراہ نہ ہو تو میں اور آپ کسی قابل نہیں ہیں. لہٰذا میرا مولا خطبہ شعبانیہ کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے, ان شاء اللہ آپ نے اس کی تلاوت کی ہو. رسول خدا اس مہینے کے فضائل بیان کرنے کے بعد پہلی چیز خدا سے طلب کریں کہ پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرمانا کہ میں اس مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کر پاؤں. اگر خدا وند عالم کی توفیق ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں. لہٰذا میرا مولا اس دعا میں فرماتے ہیں, وفقنا وقفنا فیہ علی مواقیت الصلاۃ الخمس بحدود. اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ اس مہینے کے اندر وہ پانچ وقت کی نمازوں کو اس کے صحیح اوقات کے اوپر میں ادا کر سکوں اور اس سے جو میں استفادہ کروں. ان شاء اللہ اگر خدا وند عالم نے توفیق دی اور سورہ عنکبوت میں ہم مطالعہ کر سکے, اس مقام تک پہنچ سکے جہاں پر جو ہے وہ تنہا صلاۃ تنہا الفاظ والمنکر کی جائے اسی سورہ عنکبوت کے اندر موجود ہے. تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا. میں ان چند جملوں کو جو اس کے بعد میرے مولا نے نماز کے حوالے سے پڑھے میں اس کو چھوڑتا ہوا اگلے جمعے پہ جا رہا ہوں, جس کے اندر میرا مولا فرماتا ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جو ہمیں ماہ مبارک کے اندر انجام دے رہے. پہلا کام جو میرے مولا نے فرمایا کہ نماز کو خاص اہمیت دینی ہے اس مہینے کے اندر, نماز کے اوقات کو خاص اہمیت دیں, کوشش کریں کہ اول وقت میں جو ہے وہ نمازوں کو ادا کریں. نماز صبح الحمد للہ توفیق اکثر لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے, سحری کے موقع پہ انسان اٹھتا ہے, کوشش کریں کہ اول وقت میں اس نماز کو ادا کریں. اگر صلاۃ اللیل کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس صلاۃ کو بھی جو ہے وہ نماز شب کی جو ہے ادا کریں. نماز مغرب عشاء الحمد للہ عام دنوں کے اندر جو ہے وہ نماز ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے, آج کے دن میں جو ہم نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب نماز کا ٹائم ہو اور ہم جو ہے وہ مولانا ہمارے جو ہے وہ چھوڑے اور ہم جو ہے وہ نماز پڑھ کے جو ہے وہ سحری افطاری سے جو اپنے آپ کو آرام سے جو ہے وہ پھر ان شاء اللہ جو ہے وہ اس جو 18 گھنٹے ہم نے صبر کیا اس کو جو ہے ختم کریں. لہٰذا کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ نماز کو اہمیت دیں. اس کے بعد چند جملے میرے مولانا کہیں اس کو میں تلاوت کرتا ہوں. میرا مولا ایک اور چیز کی خدا سے توفیق طلب کریں, وفقنا فیہ لأن نصل ارحمنا بالبر والصلاۃ. اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ صلہ رحم کریں اس مہینے کے اندر اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوست احباب سے, وہ لوگ کے جو ہمارے نزدیک میں ہمارے حقوق ہیں ان کے اوپر ہم شاید اس سے ادا نہیں کر پائیں, کوشش کریں کہ ان کو ادا کر پائیں. وہ لوگ کے جو شاید آپ کے ساتھ نہیں ہیں, آپ کے ہمراہ, آپ کے رشتہ دار آپ کے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, دیگر شہروں کے اندر جو ہے وہ مقیم ہیں, کسی بھی طریقے سے صلہ رحم جو میں اور آپ انجام دے سکتے ہیں اس کام کو جو ہے وہ انجام دیں. اس کے بعد میرا مولا فرماتے ہیں کہ نتعاہد جیراننا بالافضال والعطیہ. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس مہینے کے اندر اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو جو ہے ہم عطا کر سکیں, وہ حقوق جو پڑوسیوں کے انسان پر عائد ہوتے ہیں اس کو ادا کریں. ان نخلص اموالنا من التبعات. پروردگار ہمارے اموال کو ہم پاک کر سکیں, مالوں کے اندر جو خدا نہ خاصا اگر حرام کے ذریعے سے ہم نے کمایا اس کو اپنے آپ سے دور کر سکیں, زکوٰۃ ادا کریں. اور اس کے بعد میرا مولا فرماتے ہیں, نراجیہ من ہاجرنا و ننصف من ظلمنا. اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس مہینے کے اندر وہ لوگ کہ جنہوں نے ہم سے دوری اختیار کر لی, جنہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا, جو ہم سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے ہم ان کی طرف بڑھنا شروع ہوں, ہم ان سے تعلقات جوڑنا شروع ہوں. آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے موقع ایسے آئیں گے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں گے, کسی وجہ سے آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ان سے, کسی وجہ سے وہ آپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. کوشش کریں اس مہینے کے اندر دوبارہ سے جو ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ہم جوڑنا شروع کریں, وہ لوگ کہ جو ہم سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے ہم چاہیں کہ ان سے جو ہے وہ متعلق ہو جائیں, ان سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں. اور وہ لوگ کہ جن پر میرا مولا کہتا ہے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا, ایسا نہیں کہ ہم سے پہ ظلم کیا, مجھے معلوم کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا, لیکن میرا مولا کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کریں. خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ کسی نے ہم پر ظلم کیا تو ہم اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ظلم کریں, نہیں ہم اس کے ساتھ جو ہے انصاف سے کام لیں. لیکن اس کے بعد ایک میرا مولا جو ہے ایک استثناء کرتا ہے, ایک چیز کو جو ہے ایگزیم کرتا ہے, اور میرا مولا کہتا ہے کہ انسالم و من عادا, وہ لوگ کہ جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں ہم ان سے دوستی کریں, مگر ایک گروہ ایسا ہے کہ جس سے ہم دوستی کرنا نہیں, ہاشا اللہ, ایک ایگزمپشن ہے, ایک استثناء ہے. میرے مولا کی استثناء کیا ہے؟ من اود یا فیکا و لکا, اے پروردگار جن سے ہماری دشمنی اس لیے ہے کہ تیری ذات کی خاطر ہم نے ان سے دشمنی کی, ہماری ذات کی خاطر ہم سے دشمنی نہیں کی, کیونکہ وہ تیرے دشمن ہیں, تیرے دین کے دشمن ہیں, ان سے اگر ہم نے دشمنی کی اس مہینے میں ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ ہم دوستی کریں, ان سے ہماری دشمنی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے گی, کیونکہ ہم تیرے دین پر ہیں, جو تیرے دشمن ہیں, تیرے دین کے دشمن ہیں, تیرے راستے کے دشمن ہیں, وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ ہم سے ہماری دشمنی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. فَإِنَّهُ عَدُوُّ الَّذِي لَا نُوَالِي, یہ وہ دشمن ہے کہ جس سے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو بھی دشمن ہے, جو ہماری ذات کا دشمن ہے, جو میری شخصیت کا دشمن ہے, اس سے میں اپنی دوستی برقرار کر سکتا ہوں, لیکن وہ شخص کہ جو خدا کے دین کا دشمن ہے, خدا کی راہ کا دشمن ہے, اس سے ہماری دوستی برقرار نہیں ہو سکتی, وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. بس اس دعا کی ان چند فکروں کی جس کی تلاوت کی, اس سے میں اور آپ چند میسیجز جو میرے مولا نے آپ کو مجھے عطا کیے ہیں, کہ نماز کے وقتوں کی ہمیں احترام رکھنا ہے, نماز کے وقتوں کو خاص طور پر حفاظت کرنی ہے, اول وقت میں کوشش کریں کہ نمازوں کو ادا کریں, صلہ رحم کریں, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں, وہ لوگ کہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا, ہم سے دشمنی کی, ہم اس کوشش کریں کہ ان سے جو وصل کریں, ان کے ساتھ جو دوستی برقرار کریں. البتہ ایک ایگزمپشن میرے مولا نے کی, وہ ایگزمپشن یہ کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے دین کی, خدا کی راہ کی, خدا کے نام کے دشمن ہیں, ان سے ہماری دشمنی جو ہے وہ برگزار رہے گی, اور اس میں جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اس دعا کے ساتھ خدا مند عالم ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی عطا کرتا ہے, ان تعلیم دعا جو ہمیں تعلیم کی ان کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ان دعاؤں کو خاص طور پہ امام سجاد کی دعاؤں کو جب آپ مطالعہ کریں, یہ معارف ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد جس موقع پر موجود تھے, اس موقع پر امام عمومی طور پر درس نہیں دے سکتے, لیکچرز نہیں دے سکتے, حدیثیں بیان نہیں کر سکتے, لیکن دعا وہ وسیلہ تھا کہ جس کے ذریعے سے میرا مولا ان معارف کو, جن کی حقیقی معارف تھے, دعاؤں کے قالب کے اندر, دعاؤں کی صورت کے اندر میرے مولا نے بیان کیا. لہٰذا ان دعاؤں کو جب آپ پر میں تلاوت کریں, کوشش کریں کہ حقیقی معنوں میں اس کی تلاوت کریں, صحیح معنوں میں اس کو جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر پائیں انشاءاللہ. اپنے درس کے آخری پورشن کے اوپر ہم آتے ہیں, وہ پارٹ جو ہے وہ ہمارا قرآن جو سورہ عنکبوت کے حوالے سے, اس کی تلاوت ہم کرنے کی کوشش کریں گے ان چند دنوں کے اندر, اور اس کے مطالعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن سورہ عنکبوت کے جو ان شاء اللہ آئندہ چند دنوں کے اندر کل یا پرسوں ہم اس کی شروع کریں گے, اس سے پہلے ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے, وہ یہ کہ عزیزان گرامی, جب تک میں اور آپ اس بات کا یقین نہیں کر لیتے کہ ہماری تمام مشکلات کا, چاہے وہ ہماری مادی مشکلات ہوں, چاہے وہ ہماری مادری مشکلات ہوں, چاہے وہ ہماری مٹیریلسٹک پرابلمس ہوں, چاہے وہ ہماری اسپریچول پرابلمس ہوں, چاہے وہ میری انڈیویجول مشکلات ہوں, چاہے وہ ہماری سوشل مشکلات ہوں, ان سب کا حل فقط و فقط قرآن کریم کے اندر موجود ہے. آج کی یہ دنیا جو مٹیریلسٹک لحاظ سے اس قدر ترقی کر چکی ہے, آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اب بھی جو ہے وہ اسی ورلڈ کے اندر جو ہے وہ سوسائڈ کا ریٹ کس قدر زیادہ ہے. آپ ہر چند دنوں میں ایک واقعہ سنتے ہیں کہ اسی آپ کے شہر کے اندر جو کس قدر قتل و غارت گری ہوتی ہے, لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے بغیر کسی اس کے جو گینگز اور مافیا کی صورت کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کے اندر مصروف ہوتے ہیں. یو ایس کے اندر آپ سنتے ہیں کہ بعض اسکولوں کے اندر ایک بچہ جو آتا ہے اور اپنے دوستوں کو, اپنے فرینڈس کو جو گولیوں کی نظر کر دیتا ہے. یہ واقعات ان ظاہری طور پر مٹیریلسٹک اور فرسٹ ورلڈ کے اندر ان واقعات کا پیش آنا اس بات کو مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ آج کا انسان جو وہ تشنا ہے, آج کا انسان جو وہ تھرسٹی ہے, اس کو نہیں معلوم کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے. آج کا انسان اپنی شہوت کو بجھانے کے لیے ہوموسیکچولیٹی کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے, اس کو سر عام اعلان کیا جاتا ہے. وہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حضرت دود کے واقعات کے, احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو کبھی دنیا کے اندر ایک عجوبہ تھا کہ جو اس موقع پہ پیش آیا تھا, لیکن آج کی دنیا کے اندر جو اس کو ایک نارم کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو انسانیت کی ویلیوز کے اگینسٹ میں ہے, آج دنیا جو ہے اس کو پیش کر رہی ہے, لیکن خود اس کو احساس ہے کہ وہ اندر سے کھالی ہے, وہ اندر سے کھوکھلی ہے, اس کے پاس جواب نہیں ہے. عزیزان گرامی, جس چیز کے پاس جواب ہے فقط فقط قرآن اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو اور آج ہی اس دنیا کی پیاس کو بجھا سکے. لہٰذا میرا اور آپ کا وظیفہ یہ کہ جو پہلے مرحلے پہ خود اس قرآن کے اوپر یقین رکھتے ہیں, حقیقی معنی میں احساس کریں کہ اس قرآن کے اندر میرے اور آپ کی مشکلات کیا, بیماریوں کا اس دنیا کی تمام مشکلات کا جواب اسی قرآن کے اندر موجود ہے. خداوند عالم نے خشک و ترد اس دنیا کی تمام خشک و ترد اس کتاب کے اندر مرکوم اور مزین کر دیا اس کتاب کو. اس سے میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس کتاب سے استفادہ کریں, اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں, اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں, اس کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا ایسا پارٹ بنانے کہ جس سے جدا نہ ہو سکے میں اور آپ, تب جو ہے وہ میں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے. ورنہ جو ہے ہم حقیقی معنوں میں استفادہ نہیں کر سکتے, ہم اسے جو ہے بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتے جو مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے. لہٰذا اس مقدمے کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن کس قدر اہم ہے, میں فقط چند روایات اہل بیت علیہ السلام کی آپ کے سامنے مطالعہ کرتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ جس چیز کی ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کی قدر و قیمت کا, اس کی ویلیو کا مجھے اور آپ کو احساس ہو سکے تاکہ ہم جب اس سے حقیقی معنوں میں استفادہ حاصل کر سکیں. وہ مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوگی, انی تارکم فیکم مستقلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث. جس کے اندر کتاب و سنت, کتاب اور اہل بیت علیہ السلام کو دو ہم پلہ چیزیں بیان کیا گیا کہ کتاب و سنت, کتاب و اہل بیت علیہ السلام اپنے آپ سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, یہ ایک تکلے اکبر ہے اور ایک تکلے اصغر ہے, ترازو کے دو پلڑے ہیں کہ جو ایک ساتھ رہنے والے ہیں. اور ہمیں ہمارا کام یہ ہے کہ فَإِن تمسک تم بہما لن تضل بعد, کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد جو ہے گمراہ نہیں ہونے والے. عزیزان گرامی, یہ روایت مجھے اور آپ کو صراحتاً اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن و اہل بیت سے متمسک ہونا ہے, مجھے اور آپ کو قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے اپنے آپ کو ایک اسپیشل کنیکشن قائم کرنا ہے. اگر یہ قائم کیا تو میں اور آپ جو ہے نجات پا جائیں گے, ورنہ آج کی دنیا کی فتن, آج کی دنیا کی پرابلمس مجھے اور آپ کو جو ہے حقیقی معنی اپنے دین پہ قائم رہنے نہیں دے سکتے. اور آپ, یہ میں نے آپ کو کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اس حدیث میں بہت واضح طور پر اعلان کیا جا رہا ہے, اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کریں کہ کس طرح سے وہ قرآن کے ساتھ ارتباط قائم کرتے تھے, وہ قرآن سے اٹیچ تھے, وہ قرآن کا تلاوت کیا کرتے, کس کثرت کے ساتھ, انسان بعض اوقات تعجب کا شکار ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں جب اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا انسان مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے تو بعض روایت میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہر تین دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. بعض روایتوں کے اندر آیا کہ ایک دن کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. کس قدر اٹیچمنٹ اہل بیت علیہ السلام کی. امام سجاد علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث, کسی نے مولا فرماتے ہیں لو ما تما بین المشرق والمغرب لمس توحشتو, میرا مولا کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزیں فنا ہو جائے اور اس کائنات کے اندر سید الساجدین تک و تنہا رہ جائے تو میرا مولا سید ساجدین یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ تنہائی محسوس نہیں کروں گا, مجھے وحشت نہیں ہوگی, مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا, مجھے کسی چیز سے جو ہے وہ ڈر محسوس نہیں ہوگا. کیوں میرا مولا کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی چیز سے ڈر محسوس نہیں ہوگا, میرا مولا کہتا ہے اگر میرے ساتھ فقط ایک چیز موجود ہو اس کے بعد سید سجاد تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرا مولا کہتا ہے بعد یکون القرآن معی, اگر قرآن سید سجاد کے ساتھ ہے تو اس کے بعد سید سجاد علیہ السلام کو جو ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے جو ہے وہ اسی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا جو ہے وہ کافی ہوگا, سید سجاد کو کسی اور چیز کا خوف محسوس نہیں ہوگا. میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کا جواب نجو برا کے مطالعہ کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ جو میرے مولانا چند پورے پورے خطبے دیے میرے مولانا نے قرآن کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے, میں اور آپ میرے مولانا کا قصیدہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ خدا بندہ کو شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ علی کے فضائل پڑھے, لیکن وہ شے کس قدر عظیم ہوگی جس کے علی خود فضائل پڑھ رہا ہے. اور میرا مولا علی ابن ابی طالب جو ہے وہ قرآن کے فضیلت جو پڑھتا ہے, آپ خطبے پڑھنا شروع کریں انسان حیرت کا شکار ہوتا ہے کہ یہ علی علیہ السلام کا کلام ہے, یہ کس قدر قرآن کی تعریف کریں. میں فقط ایک یا چند جملے جو ہے ایک خطبے کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھیں میرا مولا کس طرح سے قرآن سے خطاب ہو رہا ہے, قرآن کو جو ہے وہ مجھے آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا ہے قرآن. قرآن میرا مولا کہتا ہے وَاعْلَمُوا, اے لوگو جان لو, اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسُ الَّذِي لَا يَخْشَى, یہ ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ دھوکہ نہیں دیتا, ملاوٹ نہیں کرتا, ایسا نہیں کہ اس کا خود کا کوئی فائدہ ہے اور آپ کو کسی بات کے بارے میں کہہ کے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, نہیں, یہ قرآن جو ہے ایسا نہیں, یہ ایک ایسا ناس ہے, ایسا نصیحت کرنے والا ہے, ایسا خیر خواہ ہے کہ جو پورے خلوص کے ساتھ اپنی نصیحتیں جو ہے تمہیں بیان کرتا ہے. وَالْحَادِ الَّذِي لَا يُذِلْ, ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا. یہاں پہ 100% ٹروتھ ہے, یہاں پہ کوئی گمراہی نہیں ہے, جو کچھ بیان کیا گیا ہے بفی اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے, عین حق ہے کہ جو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا. وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يُكَذِّبُ, ایسا بیان کرنے والا ہے, ایسا بولنے والا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی حقیقت کے خلاف کوئی ایک کلام بھی جو آپ کو اور مجھے ادا نہیں کرتا, بس یہ کلام جو ہے ایسا. پھر میرا مولا کہتا ہے جب کتاب ایسی ہے, یہ کتاب جو تمہارے درمیان موجود ہے, میرا مولا کہتا ہے فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ, اب اپنی بیماریوں کی دوا کی شفا طلب کرنی ہے تو جاؤ اس قرآن سے طلب کرو, اس کے اندر تمہاری بیماریوں کی جو ہے دوا, وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ, اور اس کے ذریعے سے مدد طلب کرو اپنی مشکلات کی. تم مشکلات کا شکار ہو, تم مشکلات سے حل چاہتے ہو, جاؤ اس قرآن کا جو ہے وہ شفا طلب کرو. اس کے بعد میرا مولا جو ہے وہ چند جملے کہتے ہیں, میں ایک آخری جملہ میرا مولا اس میں اسی خطبے کے اندر میرا مولا کہ یہ مَا جَعَلَ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ. میرا مولا کہتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے, علی علیہ السلام کا کلام ہے, مبالغہ نہیں ہے, میرا مولا جو ہے وہ سید صادق محض ہے, جو کچھ کہتا ہے میرا مولا حق اور حقیقت ہے. میرا مولا یہ کہتا ہے کہ مَا قَامَ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ, کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس کائنات کے اندر کہ جو اس قرآن کے ساتھ بیٹھے, مگر جب اس قرآن کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ اس کی نشست ختم ہوگی, جب اس جلسے سے اٹھے گا, اس ملاقات سے ختم ہوگی, اس ملاقات سے کھڑا ہوگا, تو اس کی زندگی کے اندر ایک چیز کم ہو جائے گی اور ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا. ایک چیز کی کمی ہو جائے گی, ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا. میرا مولا سے ہم سوال ہی کرتے کہ مولا کس چیز کا اضافہ ہوگا اور کس چیز کی کمی ہوگی. مولا فرماتے ہیں کہ زیادتن فی ہدن, اس کی ہدایت کے اندر, اس کی رہنمائی کے اندر, اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہونے کے اندر خداوند عالم اس قرآن کی برکت سے ایک اضافہ کرے گا. وہ نقصان فی اما, اس کی نابینائی کے اندر, اس کی جو حقیقت نظر نہیں آئے, اس کی جو گمراہی اور ضلالت کے اندر, ظلمت کے اندر پڑا ہوا تھا, اس کے اندر جو دور ہو جائے قرآن کے نور کی وجہ سے. کیونکہ قرآن نور ہے, قرآن تبیان ہے, قرآن رہنما ہے, قرآن ہدایت ہے. یہ قرآن کے ساتھ جو نشست بیٹھے گا اس کے ساتھ جو خود میرا مولانا یہ فرماتا ہے کہ اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا اور اس کی گمراہی میں جو ہے وہ کمی واقع ہوگی. میرا مولا اس کے بعد کہتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى. میرا مولا کہتا ہے کہ جو کوئی قرآن کے ساتھ ہے اس کے بعد وہ فقیر نہیں ہے. اس کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتے میرے پاس کچھ نہیں, اس کے بعد سب کچھ ہے. اس کائنات کی تمام حقیقتیں اسی قرآن کے اندر موجود ہیں. بس جو قرآن کے ساتھ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فقیر ہوں, اور جو قرآن کے ہمراہ نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں غنی. اس کے پاس دنیا کی تمام دولتیں موجود ہوں, وہ بینک بلینز آف ڈالر کا بینک بیلنس کے پاس موجود ہو, لیکن وہ اب بھی جو ہے وہ فقیر ہے. وہ اس بات کا ادعا نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے وہ غنی اور بے نیاز ہو چکا ہوں. وہ شخص فقیر ہے کہ جو قرآن کے ہمراہ نہیں ہے, وہ شخص غنی ہے کہ جو قرآن کے ہمراہ ہے. یہ وہ تعریف ہے کہ جو میرے مولا نے قرآن کی مجھے اور آپ کو عطا کی ہے, اس طریقے سے مجھے اور آپ کو قرآن سے انس اور ارتباط برقرار کرنا. یہ قرآن کی اہمیت ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے. بس میں اور آپ یہ مہینہ جس کے اندر آپ نئے سانس لیتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے ربیع القرآن کا مہینہ, اسپرنگ آف قرآن, قرآن کی بہار کا مہینہ. عزیزان گرامی, اگر اس مہینے کے اندر میں اور آپ قرآن سے ارتباط قائم نہ کر سکے, قرآن سے اپنا کنیکشن بنا نہیں سکے, تو پھر کب؟ مجھے آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, پھر کب یہ ہونے والا ہے؟ پھر کب یہ اتفاق ہوگا؟ کب یہ واقعہ پیش آنے والا ہے کہ میں اور آپ قرآن سے نزدیک ہو سکیں؟ یہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر بہار کا مہینہ ہے, جس کے اندر جو ہے قرآن کے حقیقی پھول جو ہے وہ کھلتے ہیں قلب کے اندر. قرآن اپنے نور کے ذریعے سے ہمارے قلبوں کو مزین کرتا ہے, منور کرتا ہے. آئیے کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کتاب سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ ایک کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے, وہ چند اسٹیپ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سمری طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں کہ ہم کیا کریں. آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن سے نزدیک ہونا شروع ہو. پہلا کام جو میں نے آپ سے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا عزیزان گرامی, میں اور آپ خود سے اگر چاہے تو یہ کام انجام نہیں دیتے, آئیے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر طلب کریں کہ اے پروردگار, اس مہینے کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ واقعی معنوں میں قرآن سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں, قرآن سے اپنے آپ کو متصل کر سکیں, قرآن سے ہماری دوستی ہو جائے. قرآن ہمارا جس طرح سے ایم علیہ السلام کا جلیس تھا, قرآن ان کا دوست تھا, قرآن ان کے ساتھ ہمراہ تھا, قرآن ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے. روایتوں میں آیا ہے کہ جب ایک جوان اپنی جوانی کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن سے نزدیک ہوتا ہے, قرآن سے ایک دوستی برقرار کرتا ہے, تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں جو اس طرح سے رچ پس جاتا ہے کہ اس کے بعد شیطان اس پر تسلط قائم نہیں کر سکتا. بس میرا اور آپ کا کام یہ کہ قرآن سے انس پیدا کریں. کس طرح سے ہے؟ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر, خدا سے توسل کر کے. آپ ان دعاؤں کی تلاوت کریں کہ جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں تعلیم دی. قرآن کی تلاوت کے بعد, ختم قرآن کے بعد جو ہے چھوٹی سی دعا ہے, خود صحیح پر سجادے کے اندر تلاوت قرآن کی ایک چھوٹی سی کی دعا جو ہے موجود ہے. بعض کتابوں کے اندر جو ہے وہ دعا طلب کی گئی ہے اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے قرآن کے متعلق خدا وند عالم سے. میں فقط ایک چھوٹی سی دعا آپ کے سامنے جو ہے وہ جو ایم علیہ السلام نے بتائی, میرا مولا کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجعل محمد و آل محمد. میں کہا کہ بقیہ برکت آئے تمام دعاؤں کے اندر کہ جو قرآن سے تلاوت سے پہلے جو قرآن کی تلاوت کے بعد آپ کو تلاوت کرنی ہے اس کے اندر ہم کثرت سے دعا خدا کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں کہ اے پروردگار وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسن، اے پروردگار اس ظلمت کے اندر اس تاریکی کے اندر جب ہم ہدایت کی تلاش کے اندر اس قرآن کو ہمارا مونس ہمارا دوست ہمارا جو ہے وہ ہمراہ قرار دینا، ومن نزغات الشیطان وخطرات الوسواس سے حارثہ، اے پروردگار اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں شیطان کے وسوسوں سے گناہوں سے وہ چیزیں کی جو تیری معصیت اس سے جو ہمیں محفوظ کرنا، بس ایک کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ قرآن سے انس برقرار کرنے کی، قرآن سے دوستی برقرار کرنے، خدا کی بارگاہ میں گر گرا کے دعا طلب کرنے کی، خدایا تو ہمیں جو ہے اس ماہ کے اندر یہ توفیق عطا فرما۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ کوشش کریں کم از کم اس مہینے کے اندر اپنے ساتھ قرآن کو رکھیں، اپنے ساتھ قرآن کو رکھیں، اگر آپ کے ساتھ ممکن نہیں ہے مثلا اپنے ٹیبل کے اوپر اپنے آفس کے اوپر اپنے ڈیسک کے اوپر جو ہے قرآن کو رکھیں، اپنے گھر کے اندر جس مقام پر آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں اس مقام پر قرآن کو رکھیں، موبائلس میں ایپس میں لیپ ٹاپ کے اندر قرآن کو رکھنے کا کوئی بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچنے والا نہیں، کوشش کریں خود مصحف کو خود کتاب کو یہ نور ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیں، بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ جو ہے موبائل میں جیب کے اندر اس کے اندر قرآن جب چاہوں میں قرآن کی تلاوت کروں گا، آپ جیسے موبائل کھولیں گے قرآن پڑھنے کے لیے ایک واٹس ایپ کا میسج آ جائے گا، فیس بک پہ آپ کو جو ہے کوئی لائک کر دے گا اور آپ جو اس میں مصروف ہو جائیں گے، یہ سارے جو ہے وہ شیطانی وسوسے ہوں گے جو آپ کو جو ہے وہ مشغول کر دیں گے، لیکن اگر قرآن آپ کے ساتھ موجود ہے مصحف آپ کے ساتھ موجود ہے نہ آپ کو کوئی واٹس ایپ کا میسج آنے والا ہے نہ جو ہے آپ کو کوئی اور چیز آپ کو تنگ کرنے والی ہے، آپ سکون کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، وہ وقت جو آپ کو قرآن کے ساتھ گزارنا ہے آپ قرآن کے ساتھ گزار سکتے ہیں، لہٰذا کوشش کریں ایک مصحف ایک قرآن جو ہے اپنے ہمراہ رکھیں اپنے ڈیسک کے اوپر رکھیں جہاں آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں اپنے گھر کے اندر اپنے آفس کے اندر جہاں پہ آپ کے ممکن ہے اس کو جو رکھیں، اور جب بھی موقع ملے جب بھی وقت آپ کے پاس فارغ ہو اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کریں قرآن کی تلاوت کریں، ایک آیت دو آیت پانچ آیت جب بھی آپ کو موقع ملے اس کی جو ہے وہ حد اکثر تلاوت کرنے کی کوشش کریں، بعض روایتوں کے اندر ہے فقط قرآن کو دیکھنا بھی جو ہے ثواب ہے، آپ افطار کے موقع جیسے اس وقت اکثر لوگوں کی حالت ہے اس وقت انسان کے اندر توانائی نہیں ہوتی کہ جو قرآن کھلی کتاب کی تلاوت بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، حال نہیں ہے کہا کہ 17 گھنٹے جو ہے میں روزہ رکھتا ہوں اب مجھے کسی کی کام کی جو ہے وہ توانائی نہیں، لیکن ایک کام میں اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں قرآن کی زیارت کرنا تو مشکل نہیں، قرآن کی زیارت کرنے میں جو ہے ہمیں کوئی اذیت اٹھانی نہیں پڑے گی، لہٰذا مثلا آپ اس آیت کو اس روایت کو جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کافی کے اندر قرآن و عہد اللہ الی خلقی، قرآن جو ہے وہ خداوند عالم کا عہد ہے کووننٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی ہے بندوں کے لیے، بندوں کے پاس یہ امانت ہے خداوند عالم کی طرف سے، فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده وان يقرا منه كل يوم 50 آیہ، بس ایک مومن کے لیے ضروری ہے سزاوار ہے کہ کیا کام کرے کہ ہر روز جو اس عہد خداوند عالم کی طرف جو نکاح کرے کہ یہ خداوند عالم کی طرف سے امانت ہے اس کی طرف، یہ کووننٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کی طرف کہ اس کی طرف نکاح کرنی ہے، اور اس کے بعد میرا مولا یہ فرماتا ہے کہ اس کو سزاوار ہے کہ ہر روز کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے، اس کے بارے میں مختلف روایت ہمارے پاس موجود ہے لیکن مشہور روایت جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو ہر روز کم از کم 50 آیتوں کی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، عزیزان گرامی جس مہینے میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں اس کے اندر ایک آیت کی تلاوت کرنا جو ہے وہ پورے قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر ہے، خداوند عالم کا رحم و کرم و فضل جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے اپنی انتہا پر ہے، لہٰذا ایک آیت کی تلاوت کرنا جو ہے وہ آپ کو پورے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوتا ہے، ہمیں کوشش یہ کریں کہ جو خداوند عالم نے ان روایت میں نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ کوشش کریں کہ کم از کم جو ہے وہ 50 آیتوں کی تلاوت کریں ایک دن کے اندر، اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو قرآن سے نزدیک کرنے کی کوشش کریں، جب قرآن کی تلاوت کریں بعض آداب ہیں جو روایتوں میں ذکر کیے، کوشش کریں باوضو ہو کے تلاوت کریں، کوشش کریں قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، یہ آداب خود بخود آپ کو مجھے اس کی امپورٹنس بتا دیں کہ یہ قرآن جو ہے ایک معمولی کتاب نہیں، یہ خداوند عالم کا کلام ہے، یہ خداوند عالم کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے کہ جس کے مجھے احترام کا قائل ہونا ہے، لہٰذا کوشش کریں گے جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھیں باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر قرآن کی تلاوت کریں، اور بہت ساری اور روایت جس کے بارے میں اس کو اس وقت جو ہے اسکپ کر رہا ہوں، ایک اور کام جو اگر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یا توانائی نہیں تلاوت کرنے کی یا بعض اوقات خود قرآن کو سننا جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بہت فائدہ پہنچاتا ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگر انسان کو چاہیے کہ جب موقع ملے قرآن کی تلاوت سنے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ سننا وہ خود جو ہے ایک امپیکٹ رکھتا ہے انسان کے اوپر، صرف تلاوت کرنا نہیں بلکہ سننا بھی جو ہے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، لہٰذا خود قرآن کے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو استماع کرو، استماع کا مطلب یہ کہ بہت غور سے سنو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تم سے، قرآن تم سے کیا خطاب کر رہا ہے، قرآن کس طرح سے تم سے بات چیت کر رہا ہے, یہ قرآن تمہارے لیے نازل ہوا ہے, یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ اقبال کا مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ کی شاعری کے اندر یہ فرق کیوں ہے, ابتدا کے اندر آپ کی شاعری بہت سادہ تھی, بات کے اندر آپ کی ہر جملوں کے اندر اشعار کے اندر تلاوت آیات قرآن بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں ہم لوگ. اقبال کا کہنا یہ تھا کہ میں ایک بار قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ اقبال قرآن اس طرح سے پڑھو کہ یہ آیت تم سے خطاب کرے, خدا وند عالم تم سے کلام کرے, تم سے بات کرے. اس دن وہ دن تھا اور آج کا دن اقبال کی کہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر جو ہے تبدیلی واقع ہوگی, میں جو ہے قرآن کو اب اس طرح سے تلاوت کر رہا ہوں کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے, مجھ سے ہم کلام ہو رہی ہے, مجھ سے بات چیت کر رہی ہے. عزیزان گرامی, اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک میں آپ نے قرآن کو اس طرح سے پڑھنا شروع نہیں کیا, قرآن مجھ پر آپ کو تاثیر نہیں دلا سکتا. میں ایک سادہ سی مثال, بعض اوقات میں چھوٹے بچوں کو مثال دیتا ہوں, میں ایک سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں میں اور آپ بعض اوقات قرآن پڑھتے ہیں, میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ عصر کی قسم کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں, گھاٹے میں, انسان جو ہے اپنا سرمایہ جو ہے ضائع کرنے والا ہے. میرا آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ شاید جو ہے کفار کی بات کی جا رہی ہے, شاید منافقین کی بات کی جا رہی ہے, میں مومن ہوں, میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, میں شیعہ ہوں, میرے بارے میں یہ آیت نہیں ہے, میں خسارے میں نہیں ہوں, میں نقصان اٹھانے والا نہیں ہوں. اگر میں اور آپ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ آیت میرے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت آپ کو میری ہدایت کا باعث نہیں بن سکتی, یہ کس کو ہدایت کرے گی؟ اس کو ہدایت کرے گی سمجھے کہ یہ آیت اس سے ہم کلام ہے, اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے میں اس آیت کی تلاوت اس طرح سے شروع کروں کہ یہ آیت ہی کے روال آس انا, میں اپنے آپ کو رکھوں اس انسان کا ایک مزاج میں بھی ہوں, میں کہوں کہ میں حسنین جو ہے وہ اس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لفی خس وہ جو ہے وہ خسارے, وہ نقصان اٹھانے والا ہے. بس ایک بزنس مین کے طور پہ میں سوچنا شروع کروں گا یہ خدا وند عالم کیا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم خسارے میں ہو, تمہیں نقصان ہونے والا ہے, وہ کون سی چیزیں مجھے نقصان سے بچا سکتی ہے, میں کیا کام کروں کہ میں نقصان سے بچ سکتا ہوں, یہ کیسے ہے کہ میں اپنے کیپٹل کو سیو کر سکتا ہوں, یہ کیا کام کروں کہ میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کر سکتا ہوں. اس جب اس نیت سے میں قرآن کو پڑھنا شروع کروں تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور پھر میں دیکھنا شروع کروں گا آیا واقعتاً میں ایمان والا ہوں, آیا واقعتاً میں اس فہرست میں شامل ہوں کہ جہاں میرے صالح انجام دیتے ہیں, آیا واقعتاً میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ قرآن مجھے جو ہے آپ کو ہدایت نہیں کر سکتا. ایک اور نقطہ جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ مجھے آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن پہ تدبر کریں, قرآن غور و فکر کریں. میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا فقہ فی ولا فی قراۃ لا تدبر فی, وہ تلاوت جس کے تدبر کے ہمراہ نہ ہو, غور و فکر کے ہمراہ نہ ہو, تو پونڈر آپ نہیں کریں قرآن کی آیت کے اوپر, اس کا کوئی فائدہ آپ کو پہنچنے والا نہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ اس پر عمل تدبر کریں, اور آخری کام یہ کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اگر آپ خدا توفیق دیتا ہے یہ کام بھی ایک ضرور کیجیے گا کہ میرے مولا کا وصیت نامہ ضرور پڑھیے گا, امام علی علیہ السلام کا وصیت نامہ کہ جو علی ابن ابی طالب نے اپنے آخری وقت 19 رمضان کو جو اپنے فرزندوں کو وصیت کی, اس کا ایک جملہ میرا مولا کہیے واللہ واللہ فی القرآن لا یسبقکم الی العمل بہ غیرکم. اے میرے ماننے والوں, ایسا نہ ہو جائے کہ دیکھو قرآن کے بارے میں احتیاط کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر یعنی وہ کہ جو علی کا چاہنے والا نہیں ہو تم سے آگے بڑھ جائے. عزیزان گرامی, شاید بعض اوقات میں اور آپ احساس کرتے ہیں کہ میرے مولانا نے 1400 سال پہلے جو جملے کہے آج میں اور آپ اس پر عمل نہیں کر پا رہے, میرے مولانا کی آخری وصیت ہے کہ جو میرا مولانا نے آپ کو مجھے کی کہ اے میرے چاہنے والوں, اے میرے ماننے والوں, جان لو کہ قرآن کے بارے میں مواظبت کرنا, بی کیئرفل اباؤٹ قرآن, ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا مخالف وہ شخص کی جو اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا نہیں ہو اس سے جو آگے بڑھ جائے. بس عزیزان گرامی, کوشش یہ کریں کہ ان چند دنوں کے اندر جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے, ماہ مبارک رمضان, خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ماہ کے اندر جو سانس لے زندہ ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں, جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے, کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے استفادہ کریں, اور وہ اہم ترین کام جو مجھے آپ کو کرنا ہے وہ قرآن کریم کا کام ہے کہ جو خداوند عالم کی کتاب ہے اور اس کو نازل کیا گیا, یہ ظرف اس ماہ مبارک کے اندر فراہم ہوا تھا کہ جس کے اندر جو ہے اس قرآن کو نازل کیا, انہا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر اسی ماہ مبارک رمضان کے اندر اس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس ماہ کے فضائل سے, اس ماہ کی برکتوں سے, اس ماہ کی رحمتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے قرآن علیہ بیت علیہ السلام سے متوثر کر سکیں. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ خدا وند عالم ہم سب کو قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مہینے سے حد اکثر استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا وند عالم ہم سب کو ماہ مبارک میں روزہ رکھنے اور شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقرأ درود بجي محمد وعلى محمد.